بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ألم يجدك يتيما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو बराबर बयान करते रहना।
सामिन रेडियो तहरान की पहली मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामईन ने सूरह मुबारक ज़ुहा की तिलावत समाअत फरमाई। कारी थे करीम मंसूरी। सामिन हमारी ये पहली मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में, माफ कीजिएगा मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sehrtv.ir। समीन आज पीर है, 27/10/1400 हिजरी शमसी मुताबिक 14 जमादानी 1443 हिजरी कमरी और 17 जनवरी 2022 ईस्वी। समीन हमारी पहली मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब को छू हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सामीन समात फरमाएंगे आलमी खबरें। खबरों के बाद हालात हाजरा पर मुश्तमिल प्रोग्राम ज़ाविये निगाह पेश किया जाएगा। फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। उसके बाद समात फरमाइएगा प्रोग्राम सुबह उम्मीद। फिर पेश किया जाएगा प्रोग्राम यादों के झरोके। और आज के दिन की दुआ पर हमारी सुबह की नशरियात अपने इख्तिताम पर पहुँचेंगी। वक्त हुआ है आलमी खबरों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खास खास खबरों का खुलासा। इस्लामी जमहूरी ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि ईरान और चीन के दरमियान जाम तआवुन का समझौता दोनों मुल्कों के लिए सूदमंद है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सऊदी इत्तेहाद ने सूबे मारे में यमनी फौज की कामयाबियों का एतराफ किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। इस्लामी जमहूरी ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि ईरान और चीन के दरमियान जाम तआवुन का समझौता दोनों मुल्कों के लिए सूदमंद है। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने चीन के CGTN टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीन के दौरे में अपने चीनी हममनसब के साथ मुश्तरका अहदाफ के बारे में गुफ्तगू हुई और तेहरान और बीजिंग के ताल्लुकात तमाम मैदानों में फरोग पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान 25 साल स्ट्रेटेजिक तआवुन दोनों कौमों के मफाद में है। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि तेहरान बीजिंग 25 साल माहदे में हर वो चीज़ शामिल है जो दोनों मुल्कों के मफाद में है और इस माहदे से जिस पर जुमे से अमल दरामद शुरू हो गया है तेहरान और बीजिंग दोनों को फ़ायदा पहुँचेगा। अमीर अब्दुल्लाहियान ने वियना मुज़ाकरात में चीन के नुमाइंदे को एक फ़ाल फरीक करार दिया जो तामीरी किरदार अदा कर रहा है और ईरान के प्रोग्राम नेटमी हक की हिमायत करता रहा है और ईरान के खिलाफ ज़ालिमाना पाबंदियों के खात्मे पर जोर देता है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपने चीनी मनसब की दावत पर एक आला सतही वक्त के हमरा बीजिंग का दौरा किया है। इस्लामी जमहूरी ईरान ने ऐलान किया है कि तेहरान ने शाम की अर्जी सालमियत और कौमी इख्तदार आला को मजबूत बनाने के लिए अक्वाम मुत्तहदा की कोशिशों की हमेशा हिमायत की है और आइंदा भी जारी रखेगा। इस्लामी जमहूरी ईरान के नायब वजीर खारजा अली असगर खाजी ने शाम के उमूर में अक़्वाम मुत्तहदा के खुसूसी नुमाइंदे गेर पीटरसन से मुलाकात में शाम के बहरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, आइनी कमेटी के मुज़ाकरात, पाबंदियों के मुकाबले और इस मुल्क के आवाम के लिए इंसान दोस्ताना इमदाद की तरसील के बारे में तबादला ख्याल किया। अली असगर गाजी ने इस मुलाकात में कहा कि ईरान ने शाम की अर्जी सालमियत और कौमी इकतदार आला को मजबूत बनाने, शामी ग्रोहों के दरमियान मुज़ाकरात की तरगीब और इस मुल्क में अमन व इस्तेहकाम कायम करने में अक़्वाम मुत्तहदा की कोशिशों की हमेशा حمایت کیے و آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ پاکستان میں صدر ڈاکٹر عارف عربی نے ضمنی مالیاتی بل 2021 پر دستخط کر دیے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف عربی نے متنازع منی بجٹ ضمنی مالیاتی بل 2021 پر دستخط کر کے اس کو قانون میں تبدیل کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس بل کے ذریعے بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی ایک اہم شرط پوری کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ متنازع ضمنی مالیاتی بل 2021 ان 16 بلوں میں شامل ہے جنہیں عمران خان کی حکومت نے اپوزیشن ارکان کی مخالفت اور ہنگاموں کے دوران قومی اسمبلی سے پاس کروا لیا تھا۔ پاکستان میں کرونا کی نئی لہر میں تیزی آ گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں اتوار کے دن تک 4027 نئے کرونا مریضوں کا اندراج ہوا اور 9 کرونا کے مریض موت کی آغوش میں چلے گئے۔ پاکستان کے اسپتالوں، قرنطینہ مراکز اور گھروں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 31,551 ہو گئی ہے، جن میں سے 752 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی شرح بڑھ کر 7.8% ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی تیسری لہر میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں اتوار کے دن تک 271,202 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان میں کرونا کی تیسری لہر میں 4 دن سے شدت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل اتوار کے دن تک 268,833، جمعے کو 264,202 اور جمعرات کو 247,413 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستان میں نئی لہر شروع ہونے کے بعد کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 15,50,377 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب نے صوبہ مغرب میں یمنی فوج کی کامیابیوں کا اعتراف کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے مغرب کے محاذ پر اپنے فضائی حملوں میں تیزی کے باوجود یمنی فوج کی پیش رفت کا اعتراف کیا ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے سعودی اتحاد نے اعلان کیا کہ یمنی فوج اور رضاکار فورس نے مغرب محاذ پر کافی پیش رفت کی ہے۔ سعودی عرب کے چینل الحدث نے کچھ مقامی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ موجودہ وقت میں جنوبی مغرب شہر سے لگی پہاڑی علاقے البلق، وادی عبیدہ اور الفلج علاقوں میں شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے یمنی فوج کے قبضے میں تھے۔ الفلج علاقے جنوبی طرف سے صوبہ مغرب میں داخل ہونے کا دروازہ سمجھے جاتے ہیں۔ الخبر یمنی نامی ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ قبائلی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج اور رضاکار فورس قرن البور میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے میں باقی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور انہوں نے اس علاقے میں داعش کے سرغنہ خالد یسلم کی پیش رفت میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جھڑپوں کے دوران اب تک درجنوں دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ باقی بچے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ 1,30,00,000 یمنی شہریوں پر بھوک مری کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ لاکھوں یمنی شہریوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے اور ملک میں امداد نہیں پہنچ پا رہی ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں افراد بھکمری کا شکار ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اتوار کے روز اپنے بیان میں یہ بات کہی۔ ترکی کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی آتانولی نے رپورٹ دی ہے کہ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کی ذیلی ادارے نے ٹویٹ کیا ہے کہ یمن میں پناہ گزین خاندان غذائی مدد رکنے یا غذائی مدد بند ہونے کی وجہ سے بھکمری کا شکار ہو رہے ہیں. اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں 45 لاکھ یمنی پناہ گزین جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں جن کو ایمرجنسی غذائی اشیاء کی فوری ضرورت ہے. سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان کی پالیسیوں کے خلاف سیول نافرمانی کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے ہیں اور اس بار ملک کے ادارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اس نافرمانی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے ادارے امر و نہی نے کہ بہت سے ملازمین نے اقتدار کے حصول کے لیے بے رحمانہ انداز میں سرگرم عمل محمد بن سلمان کی طرف سے ترقی کے نام پر شروع کیے گئے ایک کمپین پر اعتراض کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا. سعودی عرب کی مذہبی پولیس کے ایک افسر نے اس بارے میں ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ ماضی میں ادارہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تنہا ایسا ادارہ تھا جو ملک میں دینی و اخلاقی اقدار کی ترویج کے لیے پہچانا جاتا تھا, مگر اب یہ ایک اہم تفریحی مرکز میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں عظیم سازواری. آج کے پروگرام میں بھی ہم مختلف موضوعات کا جائزہ لیں گے, خاص طور سے گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے چند ایک اہم سیاسی رودادوں پر غور کریں گے. تو آئیے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر باضابطہ آغاز کرتے ہیں.
عراق نئی سازش کی زد پر استقامتی گروہوں کا رد عمل. یوکرین کے معاملے پر روس اور یورپ میں پھر ٹھنی. پاکستان میں نئی قومی سلامتی پالیسی کا اعلان.
جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا, آج کے گفتگو کے سیگمنٹ میں ہم بات چیت کریں گے ماہرین کے حوالے سے اور نظر جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان میں نئی جو قومی سلامتی پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے اس کے خد و خال کیا ہیں, اغراض و مقاصد کیا ہیں اور کن کن موضوعات کو اس پالیسی میں کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے علاقائی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان میں اس پر کیا رد عمل دکھائی دے رہا ہے, مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان اس حوالے سے کیا رائے پائی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خاص طور سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان نے اپنی قومی سلامتی پالیسی کو کن خطوط پر استوار کیا ہے. تو آئیے پروگرام کے آغاز میں, جیسا کہ آپ کے علم میں آیا, عراق میں گرین زون کے اندر ہونے والے حملوں پر عراق کی مختلف سیاسی جماعتوں اور استقامتی دھڑوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے اور خاص طور سے کہا گیا ہے کہ یہ اقدام عراق میں بدامنی پھیلانے کی نئی سازش ہے. صورتحال کس طرف جاری, ہمارے ساتھیوں نے اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیا اس رپورٹ میں, آئیے دیکھتے ہیں.
بغداد میں گرین زون میں جہاں غیر ملکی سفارت خانے واقع ہیں اور اسی طرح عراق کی سیاسی جماعتوں, تقدم پارٹیوں, عزم اتحاد کے دفاتر پر نامعلوم افراد کے حملوں پر عراق کے مختلف سیاسی رہنماؤں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. عراق کی عوامی رضاکا فورس حشد الشعبی کے قریبی گروہوں نے بھی اس طرح کے حملوں کی مذمت کی ہے. عصائب اہل حق تحریک کے سربراہ قیس قز علی نے ان حملوں میں استقامتی گروہوں کے کسی بھی طرح کے ملوث ہونے کو سختی سے مسترد کر دیا اور کہا کہ ان حملوں کا مقصد عراق کی موجودہ صورتحال کو درہم برہم کرنا ہے. اسی طرح 31 دسمبر 2021 سے عراق میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کی موجودگی قانونی طور پر ختم ہو گئی ہے اور عراق کے اندر ان کے غصبانہ موجودگی ایک متنازع موضوع بن چکی ہے. اس حساس موقع پر کہ جب عراق پارلیمانی انتخابات کے بعد وزیراعظم کے انتخاب اور حکومت کی تشکیل میں مصروف ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ غیر ملکی خفیہ ہاتھ اس ملک کا امن و ثبات درہم برہم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بعض عراقی حلقے ان غیر ملکی خفیہ ہاتھوں میں امریکہ صہیونی حکومت اور سعودی عرب کا نام لے رہے ہیں۔
یہ ناظرین عراق کے گرین زون پر ہونے والے حملوں اور اس پر عراق کے مختلف سیاسی دھڑوں اور استقامتی گروہوں کا رد عمل رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ یوکرین کے معاملے پر روس اور مغرب کے درمیان تعلقات کشیدہ چلے آ رہے ہیں، اور اب یورپی یونین کے بعض رکن ملکوں نے روس کو خبردار کیا ہے کہ یوکرین کے خلاف روس کے کسی بھی ممکنہ حملے اور جارحیت کے نتیجے میں مغرب اور روس کے تعلقات کافی عشروں کے لیے خراب ہو سکتے ہیں۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے بھی خبردار کیا ہے، اور نیٹو کی توسیع کے معاملے پر انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات جان لینا چاہیے مغربی ملکوں کو کہ روس اپنے مفادات کے اوپر مفادات پر آنے والی آنچ پر ہرگز خاموش نہیں بیٹھے گا اور ہماری پسپائی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے روس کے اور مغرب کے درمیان جاری اس کشیدگی کے حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
یورپی یونین کے عمر خارجہ کے انچارج جوزف بورل نے فرانس کے شہر برسٹل میں تنظیم کے وزراء خارجہ اور دفاع کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ روسی اقدامات دباؤ کی پالیسی کا حصہ ہیں اور دباؤ کے تحت مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ فرانسیسی وزیر دفاع فلورنس پارلی نے بھی کہا کہ یوکرین پر حملے کی صورت میں یورپی یونین روس کے خلاف بھرپور پابندیاں عائد کرنے کے لیے تیار ہے۔ جرمن وزیر خارجہ انلینا بائربک نے بھی یوکرین کی صورتحال کو دھماکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بحران کے بارے میں یورپی یونین کا مشترکہ موقف اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے یوکرین پر حملے کے لیے روس کی منصوبہ بندی سے متعلق گزشتہ روز لگائے جانے والے الزامات سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان نے اپنی تازہ انٹرویو میں کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ روس نے یوکرین پر حملے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ دریاسنا یورپی سلامتی اور تعاون کی تنظیم او ایس سی ای میں روس کے نمائندے الیگزینڈر لوکاشوویچ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یورپ نے ہماری پیش کردہ تجاویز کو مسترد کیا تو ماسکو اس پر خاموش نہیں بیٹھے گا اور ہم جواب اقدامات پر مجبور ہوں گے۔ واضح رہے کہ سیکیورٹی مسائل کے بارے میں روس اور یورپی ملکوں کے درمیان 3 مرحلوں میں بات چیت ہو چکی ہے، تاہم اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے۔
جی ناظرین، یوکرین کے مسئلے پر روس اور مغرب کے درمیان کشیدگی کا احوال آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب آتے ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ دنوں قومی سلامتی پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک جامع اور مرتب اور تدوین شدہ شکل میں قومی سلامتی کی پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس پالیسی کے حوالے سے پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان کافی کشمکش بھی رہی ہے۔ پارلیمنٹ پر اس پر گفتگو ہوئی اور اس کے بعد پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد اب اس کا باضابطہ طور پر اس کی گزشتہ دنوں رونمائی کی گئی۔ اس کے اندر اسلام آباد میں جو تقریب ہوئی اس میں وزیراعظم عمران خان نے باضابطہ طور پر اس کا اعلان کیا، اس کے مقاصد کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور اس کے جو اہداف ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اقتصاد محور یا اقتصادی بنیادوں پر استوار کی گئی قومی سلامتی کی پالیسی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پاکستان کے اندر کیا اثرات مرتب ہوں گے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس بارے میں کیا سوچ رہی ہیں اور حزب اختلاف کی جماعتوں کا اس بارے میں موقف کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس پالیسی کے علاقائی سطح پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس پالیسی میں پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے، خاص طور سے ایران اور چین کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی مد نظر رکھی گئی ہے۔ افغانستان کی بدامنی کی صورتحال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی کے اندر کن اہداف کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ایک اور جو اہم مسئلہ وہ عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو ریجنل پاورز میں روس کے ساتھ روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی نوعیت اس سلامتی پالیسی میں کیا ہوگی اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کس طرح کی ہو سکتی ہے، ان تمام معاملات پر ہم آج کے اس پروگرام میں بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ راشد صاحب السلام علیکم، پروگرام
السلام، بہت شکریہ۔
ڈاکٹر صاحب آغاز میں آپ سے کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ قومی سلامتی پالیسی پاکستان نے اناؤنس کی, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ حالانکہ پاکستان میں بھی قومی سلامتی کے ادارے دنیا بھر میں ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً قومی سلامتی کے حوالے سے اہم ترین فیصلے کرتے ہیں, لیکن ایک تدوین شدہ شکل میں پاکستان میں قومی سلامتی پالیسی کا باضابطہ اعلان, اس کا جو ہے ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسیز یا اس طرح کے ڈاکومنٹس بقول اکیڈمک جو یونیورسٹیز کے پڑھانے والے اساتذہ ہیں یا جو پولیٹیکل سائنس کے یا سیکیورٹی معاملات کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک مغرب سے آئے ہوئے ایک فیشن ہے کہ جو انہوں نے اپنی یونیورسٹیز میں پڑھانا ہوتا ہے, اب اس پڑھانے کے بعد جو اسٹوڈنٹ تیار ہوتا ہے تو انہیں کہیں نہ کہیں انہیں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے انہوں نے ایک ٹرینڈ دیا ہے پوری دنیا میں کہ بھئی ہر ملک کا اپنا ایک نیشنل سیکیورٹی پلان ہونا چاہیے, نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہونی چاہیے. ورنہ ملک کے اندر جب وہ آئین بنتا ہے, جب آئین کے نیچے جو مختلف اس کی چیزیں بنتی ہیں تو اس میں سیکیورٹی کو حذف تو نہیں کیا جاتا, وہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ہر ملک کا کسی نہ کسی انداز سے یہ سیکیورٹی پلان یا سیکیورٹی پالیسی موجود ہوتی ہے. لیکن ایک اکیڈمک سائنس کے اندر آپ کہیں یا اس کے اندر ایک فیشن ہے مغرب میں شروع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کے لوگوں نے بھی اس کو اپنانے کی کوشش کی, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 3-4 دنوں سے ایک جملہ بڑی یعنی جیسے کہ بڑے تواتر سے دہرایا جائے کہ 74 سال بعد پہلی دفعہ ایک پالیسی جو ہے آئی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یعنی بہت سارے ممالک میں بھی اسی طرح ہیں کہ وہ پالیسیز بنتی ہیں, تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں, وہ بناتے رہتے ہیں, لیکن ایک اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے, پہلی دفعہ یہ ہو جائے گا. اور اس کو ورنہ نیشنل ایکشن پروگرام بھی یہی تھا, یا پہلے ایک پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک نیشنل انٹرنل سیکیورٹی کا پلان دیا تھا. اسی طرح باقی ہر حکومت نے کچھ نہ کچھ پلان دیے ہیں, لیکن اس کو یہ میڈیا کے اندر اس انداز سے پیش نہیں کیا گیا کہ جس انداز سے مثلا آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے جتنے سب کے ایڈوائزر ہیں وہ آج کل پاکستانی ٹی وی پہ آ رہے ہیں, ان کو یہ چیز بڑی شاک گزری نا ان پہ جب یہ پہلی دفعہ کی بات ہوئی, تو وہ بھی ظاہر ہے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر رہے ہیں, تو انہوں نے اپنی اپنی باتیں کی ہیں کہ بھائی ہم نے بھی یہ پلان دیا تھا, ہم نے بھی یہ پالیسی دی تھی, لیکن اتنا شور شرابہ نہیں ہوا. لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دنیا کے جو ہر ملک ہوتا ہے اس کے مختلف شعبہ جات کی اپنا پالیسی ایک ڈاکومنٹ بنتا ہے اور اس پالیسی ڈاکومنٹ کے ذریعے سے پھر اسٹریٹجی بنتی ہے, اور اسٹریٹجی کے بعد اس پہ عمل درآمد کو جو سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور یہ زیادہ اوپن بھی نہیں ہوتی. امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھیں اسٹریٹجی پیپرز آتے ہیں, یورپ کے دوسرے ملکوں کے اس میں, تو اس لحاظ سے اہمیت کے لحاظ سے یہ چیزیں سامنے آپ ایک لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ سامنے 1, 2, 3, 4 یہ چیزیں ہیں اور اس کو ہم نے اس انداز سے کرنا ہے, اور جتنے ادارے پھر کام کر رہے ہوتے ہیں اس مین جو آپ کا اسٹریٹجک یا پالیسی جو ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے کنٹرول یا مینج یا آرگنائز کیے جاتے ہیں. اس لیے اہمیت کے عنوان سے تو جو آپ نے سوال کیا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پالیسی پہلی دفعہ ہے اور یہ ہے. اور البتہ اس میں ایک چیز میں اضافہ کرتا چلوں کہ اپوزیشن نے بھی بڑے بیسک اس میں پوائنٹ ریز کیے ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف حکومت کی بات پہ ہی توجہ دینی چاہیے اور اس کو یہ کرنا چاہیے. اپوزیشن نے بھی بڑے اچھے پوائنٹ ریز کیے ہیں, یعنی اس کا اکیڈمک زاویہ کیا ہے, اس کا جو اجرائی اور اپلیکیشن کے عنوان سے اس کی کیا مشکلات ہیں, پھر یہ کہاں سے آئی ہے یہ پالیسی, کون بنانے والے ہیں اور کون سے وہ بنیادی فیکٹر تھے یا کون سے وہ پاورز تھیں کہ جنہوں نے یہ مل کے بنایا, اور کس کے اہداف کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے, یہ خود اس پہ ایک اچھی خاصی بحث ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے, اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. گئے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین ابھی آپ پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, میں ہوں رسول پیلی ہے, میں ہوں رسول پیلی ہے, اب کروں گا سرور کی باتیں, اب کروں گا سرور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, ہے فقط ان کے سامنے ممکن, سامنے ممکن اعتراف قصور کی باتیں, اعتراف قصور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. جی سامعین, نعت کے بعد اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید. پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا, یادوں کے جھروکے, اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. جی ہاں سامعین, ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں, جبکہ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید, اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ, اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, جو شخص صرف اپنی رائے پر بھروسہ کرتا ہے وہ غلط راستوں پر چل پڑتا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. Thank you. سامعین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا لمحہ ضرور آ جاتا ہے جب دنیا کے تمام مادی وسائل اور تدابیر ناکام ہو جاتی ہیں اور ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جب سارے دنیاوی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کا اپنے قریب ترین اعز و اقارب سے بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے اور تمام رشتہ داروں کے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، ہر طرح کے مادی وسائل اور اسباب ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بے بس اور مجبور سمجھنے لگتا ہے، مایوسی کے بادل اس پر منڈلانے لگتے ہیں اور اس کے ازالے کی کوئی صورت اسے نظر نہیں آتی۔ اسی بے چارگی کے عالم میں اس کے دل میں ایک آواز اٹھتی ہے کہ ایک سہارا اب بھی موجود ہے، ایک دروازہ اب بھی کھلا ہے جہاں وہ اپنے دکھ سکھ مصائب و آلام کا تذکرہ کر سکتا ہے اور اپنے سوزش قلب کی داستان سنا سکتا ہے۔ پھر وہ اچانک مایوسی کے دلدل سے نکل آتا ہے اور پوری دل جمی کے ساتھ پر امید ہو کر اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب اٹھاتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے فریاد کرنے لگتا ہے۔ اسی حالت و کیفیت کو اللہ نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور زمین میں تمہیں خلافت عطا کرتا ہے اور یہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ جب تم کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہو تو وہ تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے، جنگلوں میں راستہ بھول کر جب اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے، جب تمہاری کوئی چیز کھو جائے اور تم اس سے مانگتے ہو تو وہ تمہیں واپس لوٹا دیتا ہے، جب قحط سالی میں اس سے دعائیں مانگتے ہو تو وہ مسلادھار بارشیں برساتا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کی روح ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جس عبادت کی تعلیم دی گئی وہ دعا ہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی حیات طیبہ کا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے جو دعا سے خالی ہو۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سفر حضر، خلوت جلوت، خوشی غم، تنگ حالی و خوشحالی، مصائب و آزمائش، ہر موقع پر آپ نے دعاؤں کا سہارا لیا ہے۔ بے شک دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے وقت، جگہ، دن، لمحہ معین نہیں ہے، ہر وقت ہر جگہ دعا مانگنے کی اجازت ہے، کیونکہ پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے، تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ تم سب مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ غرور و تکبر کی وجہ سے میری عبادت نہیں کرتے وہ عنقریب ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا کے بہت سے شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دعا جائز کام کے لیے ہو، لہذا اگر کوئی شخص کسی ناجائز کام کے لیے دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ مثلا اگر کوئی خداوند عالم سے رزق مانگے لیکن اس لیے مانگے کہ اس رزق کے ساتھ حرام کام انجام دے، تو چونکہ خداوند عالم کی ذات ہمارے باطن سے آگاہ ہے لہذا دعا قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ مقصد حرام کام ہے۔ بسا اوقات انسان دعا کرتا ہے لیکن دعا کے شرائط کو فراہم نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ پھر انسان خدا سے شکوا کرتا ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن خدا ہماری دعا سنتا نہیں، حالانکہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں عطا کروں، اس کے خزانے تمام ہونے والے ہی نہیں ہیں، بس کوتاہی ہمارے مانگنے میں ہے، نہ کہ اس رحمان الرحیم کے عطا کرنے میں۔ دعا کی ایک اور شرط ہے، یعنی دعا کے قبول ہونے پر یقین رکھنا۔ انسان دعا کرنے سے پہلے یقین رکھے کہ خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے، ہماری کسی بھی حاجت کو پورا کرنا اس کے لیے ناممکن نہیں ہے، لہذا یقین رکھ کر دعا کرے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے سب سے بڑے شہر ممبئی سے محترم حیدر علی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے ریڈیو تہران کے سارے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، میں اپنی پسند کے پروگرام ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے سنتا ہوں لیکن خبریں لائیو سنتا ہوں۔ مجھے آپ کی خبروں کا معیار بہت پسند ہے اور ریڈیو تہران کی خبریں علاقائی حالات کے حوالے سے تفصیل سے ہوتی ہیں، تبصرے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ پروگرام بزم دوستاں اور صبح امید میرے پسندیدہ پروگرام ہیں، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ جی ہاں سامعین، محترم حیدر علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
سمین، ایک آدمی بڑا ٹھیٹ تھا، وہ نامحرم کو دیکھنے اور چھونے سے اجتناب نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ مسجد حرام میں بھی اس گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ حجر اسماعیل جہاں لوگ توبہ و استغفار کرتے ہیں اور خداوند عالم سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں، وہیں ایک عورت خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کے پردے کو تھامے ہوئے تھی۔ اس بدبخت اور ڈھیٹ آدمی نے اپنا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا، یک بہ یک دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے چپک گئے اور ذلت و رسوائی کا سامنا ہو گیا۔ کتاب مناقب کے مطابق انہیں مسجد کے قاضی کے پاس لے جایا گیا۔ قاضی نے کہا، چاقو سے کاٹے بغیر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ سب لوگ حیران تھے، یہ وہ موقع تھا جب امام حسین علیہ السلام حج کے لیے مکہ تشریف لائے ہوئے تھے، اسی اثنا میں آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو لوگ ان دونوں کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لے آئے اور سارا ماجرا آپ کے حضور بیان کر دیا۔ امام عالی مقام نے اس آدمی سے پہلے یہ وعدہ لیا کہ وہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اور چپکے ہوئے ہاتھ کو اپنے دست مبارک سے علیحدہ فرما دیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 27 دی 14 جمادی الثانی اور 17 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ چودہ جمادی الثانی سن 505 ہجری قمری کو ایران کے ایک عظیم مسلمان فلسفی اور دانشور ابو حامد محمد غزالی طوسی، المعروف امام محمد غزالی، کا انتقال ہوا۔ امام محمد غزالی نے ابو نصر اسماعیل سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور مختصر سی مدت میں ہی اپنے دور کے علوم میں ممتاز مقام حاصل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ 28 سال کی عمر میں ان کا شمار عظیم ترین فقہا میں ہونے لگا۔ امام محمد غزالی کی شہرت کی وجہ سے اس وقت کے ایرانی وزیر اعظم خواجہ نظام الملک نے بغداد کے مدرسے نظامیہ میں ان کو تدریس کی دعوت دی۔ البتہ اس ممتاز دانشور نے سن 488 ہجری قمری میں شدید ذہنی اور نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے درس و تدریس کو ترک کر دیا اور حج کے لیے مکہ معظمہ چلے گئے۔ اس کے بعد بیت المقدس میں قیام پذیر ہوئے اور پھر ایران واپس آ گئے۔ ایران واپس آ کر طالب علموں کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گئے۔ سترہ جنوری سن 1860 عیسوی کو معروف روسی قلمکار اینتون چیخوف ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن اور نوجوانی کا دور تنگ دستی اور مشکلات میں بسر ہوا۔ اس کے باوجود چیخوف نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور ماسکو یونیورسٹی سے طب کی تعلیم مکمل کی۔ اینتون چیخوف کو نوجوانی سے ہی لکھنے کا شوق تھا اور اس دور کے اخبارات و جرائد میں ان کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ انہیں مختصر افسانے لکھنے میں بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اینتون چیخوف شہر آفاق مصنف اور افسانہ نگار تھے۔ ان کا انتقال سن 1902 میں جرمنی میں ہوا۔ ستائیس دے سن 1334 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین نواب صفوی اور ان کے 3 ساتھیوں کو مقدمے کی ایک نمائشی کارروائی میں سزائے موت سنائی گئی اور شاہی حکومت کے کارندوں نے انہیں شہید کر دیا۔ نواب صفوی فدائیان اسلام کے رہنما تھے۔ وہ سن 1305 ہجری شمسی میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور نوجوانی میں ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایران واپس تشریف لے آئے۔ انہوں نے شاہی حکومت کے مظالم اور جرائم سے واقفیت کے بعد اس کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا، یہاں تک کہ شاہی کارندوں نے انہیں گرفتار کر کے ان کے 3 ساتھیوں تہماس بھی، ذوالقدر اور واحدی کے ہمراہ شہید کر دیا۔ ستائیس دے سن 1366 ہجری شمسی کو آیت اللہ عظمیٰ سید محسن حکیم کے فرزند سید مہدی حکیم کو 2 مسلح افراد نے سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ سید مہدی حکیم آیت اللہ صدر کے شاگرد اور حکومت صدام کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ ان کی اہم سماجی اور ثقافتی خدمات میں کاظمین اور بغداد کے علماء کی جماعت کی تشکیل اور دینی طلباء کے لیے متعدد مدارس اور کالج کے قیام کا ذکر خاص طور سے کیا جا سکتا ہے۔ 17 جنوری سن 1991 عیسوی کو امریکہ کی قیادت میں کثیر القومی افواج نے عراق اور کویت میں عراقی افواج کے ٹھکانوں پر بمباری کی تاکہ کویت سے عراق کا قبضہ ختم کیا جا سکے۔ عراق نے 2 اگست 1990 کو کویت پر قبضہ کر لیا تھا۔ امریکہ نے ذرائع ابلاغ کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ عالمی رائے عامہ کو کثیر القومی افواج کی طرف سے فوجی کارروائی کا قائل کر لیا تھا۔ بالآخر اقوام متحدہ کی حمایت حاصل کرنے کے بعد مغرب کے جدید ترین طیاروں نے عراق پر حملے کا آغاز کر دیا۔ اگرچہ امریکہ کی قیادت میں کثیر القومی افواج نے کویت کو عراق کی افواج کے قبضے سے آزاد کرا لیا، مگر اس سے امریکہ کو علاقے میں مستقل طور پر رہنے کا بہانہ مل گیا اور اس امر نے علاقے کے تمام ممالک کے مفادات کو خطرے میں ڈال دیا۔ سترہ جنوری سن 2009 عیسوی کو غاصب اسرائیلی فوج غزہ پٹی پر مسلسل 22 دن تک حملے جاری رکھنے کے بعد اس علاقے کے لوگوں کی استقامت کی وجہ سے جنگ بندی کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئی۔ صہیونی حکومت ان حملوں کے ذریعے فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کو نابود کرنا یا کم سے کم اسے سازباز کرنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے منصوبے میں ناکام رہی۔ اسرائیلی فوج کی اس وحشیانہ جارحیت میں 1400 سے زیادہ فلسطینی شہید اور تقریباً 5500 زخمی ہوئے، نیز مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا، جس کا تخمینہ کم سے کم $2 ارب کا لگایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ نے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے بارے میں تحقیقات کرائیں، جن میں صہیونی حکومت کو جنگی مجرم قرار دیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی حکومت نے سن 2007 کے اواسط سے غزہ پٹی کا مسلسل محاصرہ کر رکھا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا و وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره بجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك سنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.